الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیوں یہ جو مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے اس میں ایک ایسی شخصیت دنیا میں ہدایت کو لے کر آئی کہ جس کو ساری کائنات حتیٰ کہ دنیا کے نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آقا کی دو بعثتیں ہیں, آقا کی دو پیدائشیں ہیں, آقا کی دو ولادتیں ہیں. آپ سوچو کہ دو پیدائش کیسے, ایک پیدائش جسمانی اور ایک پیدائش روحانی. جسمانی پیدائش ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے, اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد ابن عبداللہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. وہ زمانہ جہالت کا, نہ کوئی علمی چرچے تھے اتنے, نہ عرب اتنے علم سے واقف تھے, اسی لیے آپ کی پیدائش کی تاریخ میں کوئی صحیح پتہ نہیں ملتا. ہاں اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ ربیع الاول میں تشریف لائے اس دنیا کے اندر, لیکن ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی اس میں کوئی صحیح پتہ نہیں مل رہا ہے کہ دو تاریخ تھی یا دس تاریخ تھی یا بارہ تاریخ تھی یا پندرہ تاریخ تھی یا ستائیس تاریخ تھی. یقین کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے, اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سحر کا وقت تھا, صبح صادق کا وقت تھا. اسی لیے ہمارے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ صبح صادق کے موقع پر دنیا کا آفتاب بھی طلوع ہوتا ہے, اور صبح صادق کے موقع پر روحانی آفتاب یعنی محمد الرسول اللہ بھی طلوع ہوئے. دنیا کا آفتاب دنیا کی زمین کو روشن کرتا ہے, اور یہ روحانی آفتاب لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے والا ہے, لوگوں کے قلوب کو کھولنے والا ہے. تو تاریخ سے متعلق بڑا اختلاف رہا ہے. اسی طرح آپ پر وحی جب اتری ہے, اس سلسلے میں بھی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ربیع الاول میں پہلی وحی آئی, کوئی کہہ رہا ہے جماد الاولی میں پہلی وحی آئی, کوئی کہہ رہا ہے کہ رمضان میں پہلی وحی آئی, واللہ عالم. لیکن اگر تاریخ کا پتہ نہ بھی چلے تو اس سے عقائد کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے, اور چالیس سال پر آپ کو نبوت دی گئی. آپ کو اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا, اور اس کے بعد آپ کی وفات سے متعلق بھی عام مشہور یہی ہے کہ اللہ کے حبیب بارہ ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن تاریخی حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ تحقیق بالکل غلط ہے. اللہ کے حبیب بارہ ربیع الاول کو انتقال نہیں ہوا, اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دوں جو مورخین نے لکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں صرف ایک حج ہوا ہے, حج فرض, اور وہ سن ہجری دس میں ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ہجری دس میں جو حج فرض ہوا, اس لیے کہ حج فرض کب ہوا اس میں بڑا اختلاف ہے. کسی نے کہا سن ہجری ایک میں, کسی نے دو میں, تین میں, چار میں, پانچ میں. راجح قول یہ ہے کہ سن سات میں ہوا, یا سن آٹھ میں ہوا, یا سن نو کے اندر حج فرض ہوا, اور اس کے بعد حضور نے اپنی زندگی میں حج فرض صرف ایک ہی فرمایا ہے اور وہ حج سنہ ہجری 10 کا حج ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمع غفیر کے ساتھ ہم اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنے تھے ایک کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 80,000 تھے کچھ مورخین نے لکھا 90,000 تھے کسی نے لکھا 100,000 تھے امام نووی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ 124,000 یا اس سے کم و بیش تھے اسی لیے چونکہ اس کے فیگر میں عدد میں بھی بڑا اختلاف ہے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مجمع تھا بہت بڑا مجمع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ آپ کا حج فرض ہے آپ کا حج فرض کا یوم العرفہ جو ہے عرفہ کا دن جو ہے وہ صحیح روایتوں میں یعنی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد اور صحاح ستہ کی روایتوں میں آپ کا حج فرض جو لکھا ہے آپ کا یوم العرفہ جو لکھا ہے وہ جمعہ کا دن لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ جمعہ کو ہوا تھا 9 تاریخ جمعہ کو ہوئی تھی آج کل یہ لوگ یہ بھی لے کر کے چل پڑے ہیں کہ جس سال یوم العرفہ حج کا جمعہ کے دن پر جائیں تو وہ حج اکبری ہے یہ غلط تحقیق ہے کوئی حج اکبری نہیں ہوتی ہے یہ خاموخہ کے تور والوں کے پیسے بنانے کے بہانے ہیں اور اس طرح کے کلمات بول کر کے لوگوں کو اکساتے ہیں کہ اس سال 9 تاریخ اور یوم العرفہ جمعہ کو آنے والا ہے لوگ بیچارے کہیں سے بھی قرض ورض لے کر کے بھی حج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے حج اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا حج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو حج اکبر فرمایا اور عمرہ کو حج اصغر فرمایا ہے جس سال بھی حج کرو گے حج اکبر ہی ہے عمرہ کے مقابلے میں وہ حج ہے اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج بڑا حج ہے تو حج کو حج اکبر جو کہا گیا ہے وہ عمرہ کے مقابلے میں کہا گیا ہے رہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تو ایک اتفاقی بات تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ یعنی 9 تاریخ وہ جمعہ کو پڑ گئی اس سے حج اکبر سمجھ لینا یہ غلط بات ہے قرآن بھی اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور احادیث بھی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ جمعہ کو تھا یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے اب 9 تاریخ کو جب جمعہ پڑ گیا تو ذلحجہ محرم اور سفر تین ہی تو مہینے ہیں ربیع الاول میں تو اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا انتقال پرملال ہو گیا آپ کی موت ہو گئی ربیع الاول میں تو بیچ میں تین ہی مہینے رہے ذلحجہ محرم اور سفر یہ تینوں مہینوں کو چاہے 30 گن لو چاہے 29 گنو چاہے بعض کو 30 گنو اور بعض کو 29 گنو کسی صورت میں جمعہ کے دن 9 تاریخ یوم العرفہ سے گننا شروع کرو گے تو اور ادھر یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال یہ پیر کو ہوا ہے یہ اس میں اتفاق ہے کہ حضرت کا انتقال حضرت کی موت حضرت کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ پیر کو ہوا ہے تو ادھر پیر بھی متعین ہے ادھر جمعہ بھی متعین ہے 9 تاریخ بھی ذلحجہ کی متعین ہے اور پیر کو آپ کا انتقال ہوا اس کی سب سے بڑی دلیل بخاری شریف میں یہ بھی ملتی ہے کہ صدیق اکبر جب بہت بیمار ہو گئے تو بیٹی عائشہ سے پوچھا کہ بیٹی آج کیا دن ہے فرمایا آج اتوار ہے فرمایا کل کیا دن ہوگا فرمایا کل پیر ہے تو فرمایا کل کو میں اپنے نبی سے مل جاؤں گا حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اپنے نبی سے کل مل جاؤ گے فرمایا میں نے اپنے اللہ کو یوں کہا کہ جس دن میرے نبی کی موت ہوئی ہے تو نبوی اتباع میں مجھے بھی پیر ہی کی موت عطا فرما اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف جمعہ ہی کی موت بابرکت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی سنت نبوی کی نیت سے پیر کی موت مانگے گا وہ بھی بڑا بابرکت ہے اگر پیر کی موت بابرکت نہ ہوتی تو صدیق اکبر جیسا اتنا بڑا آدمی انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ سے اوپر انبیاء کے بعد بیچ میں اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اتنی بڑی شخصیت یہ پیر کی موت کیوں مانگ رہی ہے جمعہ کی موت نہیں مانگی پیر کی موت مانگ رہی ہے اتباع نبوی میں اگر کوئی پیر کی موت مانگے گا تو وہ بھی بڑی بابرکت موت ہے. صدیق نے فرمایا کہ میرے نبی پیر کو دنیا سے گئے ہیں اس لیے میں پیر کی موت مانگ رہا ہوں. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے. ادھر حضور کا یوم العرفہ جمعہ کو ہے, ادھر حضور کا انتقال پیر کو ہوا. اب تینوں مہینوں کو تیسا گینے, تینوں کو انتیسا گینے, بعض کو تیسا گینے, بعض کو انتیسا گینے. کسی صورت میں پیر کو ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی, آتی ہی نہیں ہے 12 تاریخ, تاریخ بنتی ہی نہیں ہے. یا تو بنتی ہے تو 2 تاریخ بنتی ہے, یا بنتی ہے تو 3 تاریخ بنتی ہے, 2 تاریخ یا 3 تاریخ بنتی ہے. اسی لیے مؤرخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال صحیح قول کے مطابق 2 تاریخ کو ہوا ہے, 2 ربیع الاول کو ہوا ہے, 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے حضرت امامنا طحاوی رحمہ اللہ تعالی سے. اس میں بھی لوگوں نے یوں لکھا ہے کہ حضرت اصل میں 2 لکھنا چاہ رہے تھے لیکن ایک لکیر آ گئی جس کو بعد والوں نے 12 سمجھ لیا, اور امام طحاوی بڑے آدمی ہے اس لیے 12 کا قول دنیا کے اندر چل پڑا. ورنہ راجے اور صحیح قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو یا 3 ربیع الاول کو حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. اگرچہ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ اس قول کو تطبیق دینے کے لیے کہ برے کا قول ہے, امام طحاوی برے آدمی ہیں, اب ان کے قول کو رد کیسے کیا جائے, اس لیے تطبیق دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے مکہ کی تاریخ اور ہوگی اس موقع پر, اور مدینہ کی تاریخ اور ہوگی, اور چاند کے طلوع ہونے کا 1 دن کا فرق ہوگا, اس نسبت پر تاریخ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تو اب بن جاتا ہے. لیکن مکے اور مدینے کے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس میں تاریخ کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال صحیح تحقیق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کی 2 یا 3 تاریخ کو تشریف لے گئے. اگرچہ مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہوئے. چلیے اگر 12 بھی کہہ دیا ہے تو اس سے عقیدے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ربیع الاول میں اللہ کے حبیب تشریف لے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی مبارک زندگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا تھا نا, میں اس مختصر وقت میں آپ کے مقام کو بھی اور آپ کی تعلیمات کو بھی دونوں کو میں کیسے سمجھا سکوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا تھا میں اشاروں میں آپ کو سمجھاؤں 2-3 باتیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا. روایتوں میں ترمذی, ابو داؤد, نسائی, مسلم, بخاری, تمام روایتوں میں, تمام کتب احادیث میں ایک روایت ملتی ہے جو بہت مشہور و معروف ہے. آپ نے بار بار اس روایت کو سنا ہے کہ قیامت کے دن کا 1 دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سنة, 50,000 سال کا 1 دن ہوگا. یہاں آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہنا پڑے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, وہاں 50,000 سال اس دھوپ کے نیچے جبکہ آفتاب بالکل سر کے اوپر ہوگا اور ہم اس دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے, پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے. ایسے موقع پر سفارش کا مسئلہ چلے گا کہ برے کے پاس یعنی اللہ کے پاس جا کر کون یہ کہیں کہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے, جو فیصلہ کرنا ہو کر لے لیکن حساب تو شروع کر دے تاکہ یہ دھوپ سے, یہ پریشانی سے, یہ میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت ہو جائے. اللہ ہی اس وقت لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا, اللہ ہی ڈالے گا. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ کا مقام بہت اونچا ہے, آپ پہلے انسان ہیں, آپ چلیے اور اللہ سے ذرا کہہ دیجئے نا حساب شروع ہو جائے. آدم کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, میری غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے جو چیز سے کھانے کے منع کیا تھا میں نے اس کو کھا لیا تھا, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ نوح کے پاس جائیے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, حضرت نوح بھی منع کر دیں گے اور اپنی ایک بات پیش کریں گے. حضرت ابراہیم کا پتہ دیں گے, ابراہیم کے پاس جائیں گے, ابراہیم بھی منع کر دیں گے. پھر حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ بھی منع کریں گے. عیسیٰ کا پتہ دیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی منع کر دیں گے اور یوں کہیں گے کہ بھئی اگر یہ کوئی کام کر سکتا ہے اللہ سے سفارش کا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیے اور اپنی درخواست کو ان کے پاس رکھیے. سارے لوگ, صرف یہ امت نہیں, سارے لوگ, اگلی نبیوں کی امت بھی اس میں ہوگی, سارے لوگ حضور کی خدمت میں آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیے کتنی پریشانی ہے, آپ ذرا اللہ سے کہہ دیجئے نا کہ سفارش شروع ہو, جو حساب شروع ہو جائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اللہ کے دربار میں سجدہ کروں گا, بہت لمبا میرا سجدہ ہوگا, اس وقت اللہ میرے قلب پر کچھ تعریفی کلمات ڈالیں گے, میں ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کروں گا, پھر اللہ مجھے کہیں گے ارفع راسک سل تعطى وشفا تشفا, اٹھاؤ اپنا سر محمد مانگو, کیا مانگتے ہو میں پوری کروں گا آپ کی مانگ کو. تو اللہ کا نبی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت میں بھیج دے, میرے اہل و عیال کو جنت میں بھیج دے, میری بیوی کو جنت میں بھیج دے. یہ تو ہماری خود غرضیوں کی دعائیں ہوا کرتی ہے کہ امت کے لیے دو قطرے بھی ہمارے پاس نہیں ہے, امت کے لیے رونا ہمارے پاس نہیں ہے, امت کے لیے تڑپنا ہمارے پاس نہیں ہے. میں رویا ہوں تو میری ذات کی بیماری پر رویا, میں رویا تو میری بیوی کی بیماریوں پر رویا, میں رویا تو میرے بچوں کے حالات اور پریشانیوں پر تو رویا, لیکن نبی کی یہ امت سسک سسک کر مر رہی ہے, بغیر ایمان کے دنیا سے جا کر ہمیشہ کی جہنم کے مستحق بن رہی ہے. یہ سود اور نہ معلوم کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے, اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ جس نے سودی نظام کو قائم کیا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں. یہ امت اللہ سے لڑنے پر آئی ہوئی ہے, اللہ کے مقابلے پر آئی ہوئی ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس دو قطرے نہیں ہیں کہ ہم نبی کی اس غریب امت کے لیے اور اس سسکتی امت کے لیے اور اس تڑپتی امت کے لیے اور اس پریشان امت کے لیے رات میں اٹھ کر کے دو قطرے آنسو کے بہائے اور یہ کہیں کہ اللہ میں ہر جگہ نہیں جا سکتا ہوں, لیکن تو تو ہر جگہ کو دیکھ سکتا ہے, سب کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں, اے اللہ اس امت کو ہدایت عطا فرما دے. ہمارے پاس دو قطرے اس امت کے لیے رونے کے نہیں ہیں, ہم ہر وقت روئے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے, اپنی مال و متاع کے لیے, اپنے اسباب کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے. اللہ کا نبی یہ نہیں کرے گا کہ چلو اللہ خوش ہو گیا تو میں یوں کہہ دوں کہ مجھے جنت میں بھیج دے, میرے بچوں کو بھیج دے, میری بیویوں کو بھیج دے, میرے صحابہ نہ نہ. اللہ کا نبی جب سر اٹھائے گا اور اللہ یوں کہیں گے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, تو اللہ کا نبی یہ کہہ رہا کہ میں یوں کہوں گا اے اللہ یہ امت پریشان ہے ساری کی ساری, صرف میری امت نہیں سارے نبیوں کی امت, آپ جلدی سے حساب شروع فرما دیجیے. اسی لیے بخاری شریف میں ایک عجیب روایت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ, لکل نبی دعوت مستجابہ, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی خاص, ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک دعا خاص طور پر عطا فرمائی جس کو اللہ یقیناً قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمام نبیوں نے ان دعاؤں کو دنیا میں استعمال کر لیا. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جو دعا ملی ہے وہ ایک خاص دعا آپ بھی تو استعمال کر لیجئے دنیا کے اندر, ہمارے حالات پر رحم کھا جائیے, ہم کتنے مارے جا رہے ہیں, پیتے جا رہے ہیں, ترپائے جا رہے ہیں, کیسے کیسے حالات ہیں, گھروں میں کھانے کا نظام نہیں ہے, دو کپڑے نہیں ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی گئے اور تابعی نے فرمایا کہ ذرا اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے بتاؤ نا, تو وہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا جو ہے وہاں لٹک رہا تھا, پھر بھی حضرت جابر نے صرف لنگی پہن کر کے نماز پڑھی. تو وہ پوچھنے لگے تابعی کہ حضرت یہ آپ کا کرتا لٹک رہا ہے اور آپ نے ایک صرف لنگی کے اندر دو رکعت نماز پڑھ لی نفل نماز, تو فرمایا تیرے جیسے بے وقوف کو بتانے کے لیے کہ ستر چھپ گیا تو نماز تو ہو جاتی ہے, ضرورت کے موقع پر اتنا ہی کپڑا بھی مل جائے تو اتنا بھی پہن کر کے نماز پڑھ لو لیکن نماز نہ چھوڑو. اس کے بعد آگے فرمایا کہ بے وقوف نبی کے زمانے میں ہمارے پاس کہاں دو کپڑے تھے. میں نے ابھی کرا سیرت النبی کے عنوان سے احمد آباد میں ایک بات کہی, میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب کی زندگی تو اب صرف بولنے ہی پر رہ گئی ہے ورنہ ہمارے پاس اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے, عوام تو عوام, کوئی خواص مولوی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے پیٹ پر کبھی پتھر باندھا ہو, کبھی نہیں. اب زندگیاں پل لیجیے, عوام کا تو کیا کہنا, خواص کا عالم یہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں پیٹ پر پتھر باندھنے کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا اور وہ بھی امت کے لیے باندھا. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جو دعا ملی ہے نا اس دعا کو آپ ہمارے لیے استعمال کر لیجئے نا, ہمارے حالات, ہماری پریشانیاں, ہماری بے چینیاں, آپ ذرا اس دعا کو استعمال کر لیجئے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انی خبات دعائی, میں اپنی دعا کو چھپا دیتا ہوں, میں اس کو ابھی نہیں مانگوں گا. کب مانگیں گے؟ فرمایا دنیا میں اگر مانگ لوں گا تو میری امت کو فائدہ ہوگا, میں اس دعا کو چھپا کے قیامت میں لے جاؤں گا, اور جب حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو میں اس دعا کو استعمال کر کے اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ حساب جلدی سے شروع ہو جائے. اگر میں قیامت میں استعمال کروں گا تو میری امت کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں کی امت کو بھی فائدہ ہوگا, اس لیے کہ وہ بھی تو سب میری ہی امت ہے. جب تمام نبیوں کی نبوت میرے تابع ہے تو ان کی امت بھی تو میری ہی امت ہے. حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب تحقیق پیش فرمائی ہے, اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا, سب کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سب کو دنیا میں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں اپنے اپنے وقت پر, لیکن تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری نبی آ جائیں, تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری نبی آ جائیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, کیا تم اس کو مان لو گے, اس کا فالو کرو گے, اس پر ایمان لے آؤ گے, اس کی اتباع کرو گے, اس کی مدد کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا اس بات کا کہ میرے آخری نبی اگر تمہاری موجودگی میں آ جائیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا میرے ہوتے ہوئے کون آ گیا, میں نبی ہوں اور کون دوسرا نبی, تم ایسا تو نہیں کرو گے نا, تم میرے اس نبی کو مان لو گے نا. تمام نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا کہ ہم بالکل اس نبی کو مان لیں گے, اس کی اتباع کریں گے, اس پر ایمان لے آئیں گے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس آیت سے یہ ثابت فرماتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ تمام روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نبی کی روح کو اللہ پیدا کر چکا تھا. تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ پیدا کر چکا تھا. اور جب اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ سب کو جب اس نبی کا اقرار کرنا ہے اور تمام نبی جب اس کے تابع بننے والے ہیں تو پھر مطبوع پہلے ہی ہوا کرتا ہے, امام پہلے ہوتا ہے, مقتدی بعد میں ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ جب امام ہیں اور آپ کی امامت کو معراج کے اندر اللہ نے ثابت فرما دی, جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو حلیہ میں ابو نعیم نے روایت نقل فرمائی اور مسند احمد میں امام احمد نے روایت نقل فرمائی کہ سارے نبی کھڑے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں. جبریل نے ہاتھ پکڑا اور آگے بلایا اور فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا ہے, امام آپ ہی ہوں گے. تمام نبیوں کے آپ کو امام بنائے گئے. ادھر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے بھی آپ کی نبوت پہلے ثابت ہوئی, ادھر بیت المقدس کے اندر نماز کے موقع پر آپ کی نبوت پہلے ثابت ہوئی. تو آپ تمام نبیوں سے پہلے ہیں, تمام نبی آپ کے تابع ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اب وہ جو روایت ہے جس کے اندر فرمایا آپ دنیا میں استعمال کر لیجئے, حضرت نے فرمایا میں قیامت میں استعمال کروں گا تاکہ صرف اس دعا سے میری امت ہی کو فائدہ نہ ہو, تمام امتوں کو فائدہ ہو, تمام کا حساب جلدی شروع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمت لہذہ الامہ بن کر نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں, تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اب اس روایت پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ شفاعت مقدر ہے, یہ بات کرنا مقدر ہے, آپ خود دنیا میں بتا کر گئے ہیں میں ہی بات کروں گا اللہ سے, میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر, تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کوئی فخر نہیں, شفاعت میں کروں گا کوئی فخر نہیں, اللہ کے سامنے گفتگو میں کروں گا کوئی فخر نہیں, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں دی جائے گی کوئی فخر نہیں, یہ ساری باتیں آپ کہہ کر گئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس امت کو اور تمام انسانوں کو حضور سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس کیوں بھیجے گا؟ جب یہ بات مسلم ہے کہ حضور سے بات کرنے والے تو اللہ سے بات کرنے والے تو صرف محمد الرسول اللہ ہی ہیں تو پھر یہ سب کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے سب تو منع کرنے والے ہیں پھر کیوں سب کے پاس بھیجے گا حضرات محدثین نے اس پر ایک عجیب جواب لکھا ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر پہلے اور نبیوں کے پاس نہ بھیجتے اور سیدھے محمد الرسول اللہ کے پاس بھیج دیتے تو محمد الرسول اللہ کے مقام کا پتہ نہ چلتا آپ کے مقام کا پتہ نہ چلتا آپ کے مقام کو بتانے کے لیے پہلے سب کے پاس بھیجیں گے سب منع کر دیں گے تب جا کر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اگر اس کام کو کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ جو محمد الرسول اللہ بنا ہے جسمانی ولادت پر تو وہ محمد ابن عبداللہ بن کر کے آیا اور روحانی ولادت پر وہ محمد الرسول اللہ بن کر کے آیا پیدا ہوا تو محمد ابن عبداللہ بن کر کے آیا اور نبوت ملی تو محمد الرسول اللہ بن کر کے آیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانے کے لیے آپ کی جو ہے بلندی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے صرف اسی ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے قرآن میں کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اس نبی کی زندگی کی قسم کھائی لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے میرے پیغمبر تیری زندگی کی قسم تیری عمر کی قسم یہ سب جو ہے گھاتے میں اور خسارے کے کام کے اندر پڑے ہوئے میرے پیغمبر تم غم نہ کرو تم فکر نہ کرو تمہارا کام تو میری بات کو پہنچانا ہے مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے قیامت کے دن میں ان سے نمٹ لوں گا کسی کے کلام کی کسی کے بات کی قسم کبھی اللہ نے نہیں کھائی لیکن محمد الرسول اللہ کا مقام اتنا زبردست ہے کہ اس کے کلام کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ فی قولہم قول کا لفظ آ گیا اور دوسری جگہ پر اور بھی ایک لفظ کو استعمال کیا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے کلام کی بھی قسم کھائی تمام نبیوں کو اللہ نے یہ کہہ کر بلایا یا نوح یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا اسماعیل لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پڑھ کر کے آپ دیکھ لیجئے کبھی یا محمد نہیں کہا جب بھی کہا اللہ نے یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا الرسول ما بلغت یا ایھا الرسول کہا یا ایھا النبی کہا اس کے علاوہ یا محمد کہہ کر کے کبھی نہیں بلایا بلکہ دنیا میں آپ کی امت نے جب محمد کہہ کر بلایا ہے تو اللہ نے یہ کہا کہ میرے نبی کو تم ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو بعض لبازن تم اس طرح میرے نبی کو نہ بلاؤ میرے نبی کو تو نبی کہہ کر بلاؤ رسول کہہ کر کے بلاؤ اور پھر میرے نبی کے سامنے زور سے بھی نہ بولو اور میرے نبی کے سامنے بلند آواز سے بھی نہ بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زور سے بولو گے اور میرے نبی کو اگر دل کی تکلیف ہو گئی اگر میرے نبی کے دل میں ٹھیس آ گئی تو میں تمہارا ایمان لے لوں گا قرآن کریم کی آیت پڑھی لا تدعوا دعاء الرسول بعضکم لبازن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا اس طرح نہ بولو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو فرمایا خطرہ ہے اس بات کا کہ ایمان سلب نہ ہو جائے ایمان کو اللہ تعالیٰ لوٹ نہ لے یہ قرآن آیات اور یہ احادیث مبارکہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام کا پتہ چلتا ہے اب اتنا اونچا مقام دے کر ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تو آخر وہ نبی کچھ کام لے کر کے ہی تو آیا ہوگا جس کو تم ووٹ دے دے کر کے اپنا برا بناتے ہو تو کیوں بناتے ہو اسی لیے تو بناتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہمارے کچھ کام لگے گا یہ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا یہ ہماری باتوں کو پورا کرے گا یہ اور مسئلہ ہے کہ دیکھیے میرا نبی جب کوئی وعدہ کرتا تھا اس کو پورا کرتا تھا آج کی دنیا کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا یہ طے شدہ مسئلہ ہے اللہ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے بڑی عجیب حکمت اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر آیت اتاری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر میرے پیغمبر آپ تبلیغ کیجئے لوگوں کو میری بات بتائیے وانذر عشیرتک الاقربین اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دیجئے تو جانا تو چاہیے تھا محلوں میں تبلیغ کے لیے کہاں جانا چاہیے محلے میں جانا چاہیے وہیں تو بلاتے گھروں پر جا کر بلاتے وہاں گھروں پہ جا کر بتاتے ایک اللہ ہے میں اس کا رسول لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا کہاں سب کو بلایا کہاں سب کو جمع کیا صفا پہاڑی پر جہاں آپ عمرہ میں دوڑ لگاتے ہیں نا صفا اور مروہ کے درمیان, اس صفا پہاڑی کے اوپر حضور بہت بلندی پر چڑھے اور چڑھ کر کے سب کو بلایا اور سب نیچے کھڑے ہوئے اور حضرت نے اوپر سے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو اگر میں تم کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکہ پر حملہ کرنے والا ہے تم سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے یوں کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے, اس لیے کہ آپ اوپر سے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, ہم ادھر سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اسی طرح جیسے میں ظاہر میں بلندی پر ہوں باطن کے اعتبار سے بھی میں مقام نبوت پر ہوں اور میں جو آسمانی دنیا کو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں جنت دیکھ رہا ہوں, میں جہنم دیکھ رہا ہوں, میں حالات دیکھ رہا ہوں, میں پریشانیاں دیکھ رہا ہوں, میں قبر کے حالات کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے باطنی اعتبار سے بھی میں بہت بلند ہوں. میری بات مان لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تم پڑھ لو, ایمان قبول کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کا یہ جو وعدہ فرمایا میرے نبی نے, یہ وعدے میں سچے ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ دل سے پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب نقطہ لکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے محلوں کے بجائے حضرت صفا پہاڑی پر چڑھے اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ جیسے اس پہاڑ کا نام صفا ہے اسی طرح میری بات میں بھی پوری صفائی ہوگی. میں جھوٹ وعدہ تم سے نہیں کروں گا, میری طرف سے جھوٹے وعدے نہیں ہوں گے. آج تو دنیا زاری الیکشن کا نام ہو یا دوسرے مسائل ہو, ہر جگہ پر وعدوں کی پابندی نہیں پائی جاتی. جھوٹ مکر فریب دھوکہ بازی یہ ساری باتیں پائی جاتی ہے. اللہ کرے کہ مومن کم سے کم اپنے وعدے کا پابند ہو جائے. ہم دوسروں سے کوئی بحث نہیں کرتے, ہمیں دوسروں سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو اٹھایا تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ سے یوں کہا کہ کیا تم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہو؟ حکومت الہیہ کا معنی مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو ہندوستان کے اندر, اور اسلامی سلطنت کو تم قائم کرنا چاہتے ہو؟ تو مولانا نے بڑا پیارا جواب دیا. مولانا نے فرمایا میں حکومت الہیہ قائم نہیں کرنا چاہتا, بلکہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے قوانین بتانا چاہتا. یہ عہدے ان کو مبارک, یہ پرائم منسٹری ان کو مبارک, یہ سی ایم پنا ان کو مبارک, یہ جتنے کلیکٹر کے عہدے, ڈی ایس پی کے عہدے, یہ دنیا بھر کے جو عہدے ہیں یہ سب ان کو مبارک. ہمیں ان عہدوں سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا نبی جو اخلاق, جو عادات, جو کیریکٹر, جو معاملات, جو معاشرت اور جو زندگی دے کر کے گیا ہے تم اس زندگی کو اپنا لو. اگر تمہارے اندر وہ زندگی آ جائے گی تو تمہاری رعایا تمہارے تابع ہو جائے گی, اور تمہاری رعایا تمہاری ہر بات کے اوپر اپنے گردن کو جھکانے والی بن جائے گی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا اونچا مقام لے کر کے آئے ہیں تو بھائی کوئی کام بھی تو دیا ہوگا ان کو. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے امت کی اصلاح, وہ کام ہے امت کی اصلاح. اب میں مختصر طور پر نبی کا کام بتا دوں. نبی کا کام صرف نمازی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف نمازی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف تسبیح کے دانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارے عقائد بھی صحیح ہو جائیں, ہمارے عقائد اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے. غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, یہ 100% بات ہے. دسیوں لیمبو میرے گھر پہ ڈال دے کچھ نہیں ہوتا, دسیوں مرچی ڈال دے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. بیماریاں وہی دیتا ہے, شفا وہی دیتا ہے, موت و حیات اسی سے تعلق رکھتی ہے, عزت و ذلت کا تعلق اسی سے ہے. وہ چاہے تو ذلت کے چمن کو بیران کر کے عزت کو نکال لیا کرتا ہے, اور وہ چاہے تو عزت کی گدی پر بیٹھے ہوئے کو دوسرے دن صبح کو جیل خانے میں بٹھا دیا کرتا ہے. رب کریم کا یہ نظام اس کو یقین جان لیجئے. عقائد کو درست کرنے کے لیے اللہ کا نبی تشریف لایا, دوسرے نمبر پر عبادات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کا نبی تشریف لایا. میری عبادت صحیح ہو جائے, میں نماز پڑھوں تو اللہ کی طرف متوجہ رہوں, میری نماز میں غیر اللہ نہ ہو, میری نماز میں ریاکاری نہ ہو, میں 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی عبادت کرنے والا بنو, میرا حج دنیا کے دکھلاوے کے لیے اور حاجی کا عنوان لگانے کے لیے نہ ہو, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو, میری زکات کسی غریب بچی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ میری زکات اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو. عبادات کو صحیح کرنے کے لیے تشریف لائے, معاملات کو صحیح کرنے کے لیے تشریف لائے. معاملات کمانا ہمارا بزنس صحیح ہو ہمارا کاروبار صحیح ہو ہمارے لین دین کے مسائل ہمارے قرض کے مسائل یہ سب معاملات ہیں معاملات ہمارے صحیح ہو میرے نبی مدینے کے بازار میں گئے ایک اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا میرے نبی بازار میں جانا اس لیے ہوا تاکہ بازار کے حالات کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی مسائل بتائیں ایک گیہوں کا ڈھیر تھا اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ ڈالا تو اندر میں گیلے گیہوں تھے اوپر سوکھے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا فرمایا رات کچھ بارش آ گئی تھوڑے گیہوں بھیگ گئے تھے وہ میں نے اندر میں ملا دیے تاکہ سوکھے کے ساتھ مال بک جائے اللہ کے حبیب نے فرمایا من غشنا فلیس منا جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے آپ نے معاملات کو بھی درست فرمایا ہمارے تجارت کے کاروبار جھوٹے نہ ہو ہم سچ بول کر کے کاروبار کرنے والے ہو جھوٹے دستاویزات بنانے والے نہ ہو جھوٹے مسائل کرنے والے نہ ہو ہمارے معاملات کلیئر ہو یاد رکھو دنیا کا کوئی نہیں جانتا ہے لیکن رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونتی کو دیکھنے والا رب تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے جھوٹے گواہ بنا کر کے دستاویز بنایا مولانا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے جگہ جگہ پیش کیا ہے میں یہاں بھی پیش کر دوں حضرت فرماتے ہیں کسی یتیم کے مکان کو ویران کر کے اور کسی غریب کے چمن کو اجاڑ کر کسی بیوہ کے مکان کو اجاڑ کر اور کسی مجبور اور معذور کی زندگی سے غلط فائدہ اٹھا کر تم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے ہو تم اپنے باغ کو آباد نہیں کر سکتے ہو اور جس نے کسی یتیم بیوہ غریب اور معذور اور مجبور کے چمن کو اجاڑ کر اپنے باغ کو آباد کیا ہے وہ سن لے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سن لے روایتوں کی روشنی میں کہ اس کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ اسی کی اولاد سے اس کے چمن کو برباد کرے گا اس کی اولاد اس کی باغی بنے گی اس کی اولاد اس باپ کو مارے گی اس کی اولاد اس باپ کو گھر سے نکالے گی اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات پنجاب کے اجتماع میں فرمائی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر دیکھنا ہو تو تجربہ کر لو کسی کے مکان کو ویران کر کے اور کسی کے چمن کو اجاڑ کر کہ تم بڑھاپے میں دوسروں کی روٹی کے محتاج بنتے ہو یا نہیں بنتے حضرت جی نے اتنے وسوخ اور اتنے اعتماد کے ساتھ کہا ہے اس لیے میرے بھائیو ہم کسی کے چمن کو برباد کر کے اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے تھوڑا کھاؤ حلال کا کھاؤ تھوڑا کھاؤ اللہ کی رضا والا کھاؤ تھوڑا کھاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر کھاؤ حرام کی کروڑوں سے حلال کے 100 روپے بہتر ہوا کرتے ہیں 100 روپے میں رب راضی ہوتا ہے 1000 اور کروڑوں میں اللہ راضی نہیں ہوتا اس لیے ہمارے معاملات بھی صحیح ہو اللہ کا نبی ہمارے معاملات کو درست کرنے کے لیے بھی آیا تھا اللہ کا نبی ہمارے معاشرت کو درست کرنے کے لیے بھی آیا تھا معاشرے کا معنی ہماری بیوی کے ساتھ ہمارے مسائل صحیح ہو ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے مسائل صحیح ہو آج عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو پارٹیاں کر رہا ہے اور ادھر بیوی بیچاری اس کی محبت سے بے چین ہے اور پریشان حال ہے اس کو محبت نہیں مل رہی ہے بچوں کو پیار نہیں مل رہا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے اس کو ٹائم نہیں مل رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ 5 منٹ ہنسی مذاق کی بات نہیں کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ایک ایسی بات فرمائی کہ شاید کوئی اور کہہ دیتا تو یوں کہہ دیتے یہ کیسی بے شرمی کی بات کر رہا ہے میرے نبی معاشرے کی اصلاح کے لیے فرما رہے بخاری کی روایت میں کہ جس نے اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ایک لقمہ منہ میں دیا اللہ اس پر صدقے کا ثواب عطا فرمائے گی اب صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے حوس ہے نا اور اس حوس کی بنیاد پر لقمہ تو دے رہا ہے تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے غلط جگہ پر استعمال کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں اگر غلط جگہ پر گناہ ہو سکتا ہے تو صحیح جگہ پر اس کو ثواب ملے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کو بھی درست کیا عقائد کو بھی درست کیا معاملات کو بھی درست کرنے آئے اور معاشرت کو بھی درست کیا اور اخلاق بھی دینے کے لیے آئے تھے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں تمہارے اخلاق کو بنانے کے لیے آیا آج جب حسن اخلاق کا تاج اور حسن اخلاق کا ہار ہم جب غیروں کے گلے میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے من تو شدم تو من شدی میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں لندن سے گلاسگو یعنی انگلینڈ میں لندن سے گلاسگو بائی ٹرین جا رہا تھا مجھے قضاء حاجت اور ٹوائلٹ اور استنجا کی ضرورت پڑی میں بیت الخلاء کے قریب گیا تو ٹرین میں تو ایک وائٹ پیپل عورت ایک گوری عورت وہاں کھڑی تھی اور اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی میں نے اس عورت سے یوں کہا کہ ٹوائلٹ کھلا ہوا ہے اس نے کہا ہاں کھلا ہوا ہے کوئی نہیں ہے تو کہا میں جا سکتا ہوں یا آپ جائیے اس نے کہا نہ میں جاؤں گی نہ تجھے جانے دوں گی حضرت فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا میں نے اس سے پوچھا وائی کیوں
کیوں تو منع کر رہی؟ اس نے کہا میں تو فارغ ہو چکی ہوں لیکن فلش کرنا باقی تھا، صاف کرنا باقی تھا، اور اسٹیشن آ گیا اور اندر میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن پر فلش کرنا منع ہے. ہماری بھی ٹرینوں میں لکھا ہوا ہے. کبھی ہم نے وفاداری کی؟ لوگ کہتے ہیں حکومت کی چیز ہے، حکومت کی نہیں ہے. حکومت کہاں سے لائی؟ یہ تو رعایا کی چیز ہے. ہماری ٹرینوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. فرمایا وہ فلش کرنا باقی رہ گیا، جب ٹرین چلے گی اور کچھ اسٹیشن سے باہر نکلے گی میں فلش کروں گی، پھر تمہیں جانے دوں گی تاکہ تمہیں اندر جانے سے تکلیف نہ ہو، تاکہ تمہیں اندر جانے سے تکلیف نہ ہو. حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس عورت کو یوں کہا کہ بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھے دے کر گیا تھا، آج میں تیرے گلے میں دیکھ رہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائی. کون ہے وہ جو اپنے بھائی کو معاف کرنے والا ہو، اپنے باپ کو معاف کرنے والا ہو؟ میرے نبی علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مدینے کے ہیں، انصار ہیں، نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمائے یا رسول اللہ میرا باپ آج مر گیا جو منافق تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن عبداللہ پکے صحابی، باپ پکا منافق. فرمائے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، پوری زندگی آپ کو ستایا لیکن مجھے یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پر آئے. تو میں نے اپنے باپ کو یوں کہا کہ تو کس منہ سے بول رہا ہے، پوری زندگی تو نے میرے نبی کو ستایا، کس منہ سے تو کہہ رہا ہے؟ تو کہا میرا باپ یوں کہہ کر گیا ہے تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پر آئے، اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت والا بھی تو کوئی نہیں ہے، تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو تاکہ میری جنازے کی نماز پر آئے. ابا جی، ابا کا وہ ابا کا جنازہ تیار ہے، نعش تیار ہے. حضرت نے فرمایا چلو میں نماز پڑھا دیتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ عائشہ پر الزام لگانے والا منافق قسم کا آدمی، اس کی تم نماز پڑھا رہے ہو؟ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا عمر پر ہا لینے دو، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. اتنے پر بس نہیں کیا، اتنے پر بس نہیں کیا. ارے کیا ہم سیرت کے نام پر مرے جا رہے ہیں اور کیا ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ترا کے میسر شبد ای مقام با دوستانت خلافست جنگ. تجھے یہ مقام کب حاصل ہو سکتا ہے کہ تو پرایوں کو معاف کرنا تو درکنار، تو نے تو اپنوں کو معاف نہیں کیا، تو نے تو اپنوں کو معاف نہیں کیا. تو کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں اور عاشق ہوں؟ اتنے پر نبی نے بس نہیں کیا، اپنا کرتا مبارک دیا اور فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا بھی ڈال دو، اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہے تو یہ بھی دینے کے لیے تیار. اتنے پر بس نہیں کیا، کیا کہیں روایت پر، کیا کہیں آقا کے اخلاق پر. جب اس کو قبر میں اتارا تو میرا نبی قبر میں اترا، اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا اور یہ فرمایا میرے تھوک سے بھی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیا یہ سیرت ہمارے پاس ہے؟ کیا یہ اخلاق ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری یہ اس وقت کی اپنی زندگی پر ہم غور کریں، ہماری زندگی کہاں چل رہی ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر الجھ پڑے، لڑ پڑے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، عورتوں کے چکر میں بٹھا دیا، جیلوں کے دھکوں پر بٹھا دیا اور اتنے زیادہ دشمن بن گئے، کبھی منہ ملانا ہی نہیں ہے، کبھی آنکھیں ملانا ہی نہیں ہے. اللہ کے حبیب فرماتے احبب حبیبک حول اما عسى ان یکون بغیظک یوم اما وبغیظ بغیظک یوم اما عسى ان یکون حبیبک یوم اما. رواہ الترمذی فرماتے ہیں اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو کہ ساری راز کی باتیں نہ کہہ دو، کل کو دشمن بنے گا تمہیں پچھتانا پڑے گا. کیسی پیاری نصیحت فرما رہے ہیں، اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کرو ساری راز کی باتیں نہ کہو، کل کو دشمن بنے گا تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور اپنے دشمن سے اتنی دشمنی کرو کہ حد سے آگے نہ بڑھو، کل کو ملاقات ہو جائے گی تو پچھتانا پڑے گا. ہم اتنی زیادہ دشمنی میں بھی آگے بڑھ گئے کہ آج معاملہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو صحیح معنی میں سیرت رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے نبی علیہ السلام عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت اور اخلاق، ان پانچوں مسائل کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے. ہمیں ان پانچوں مسائل میں اچھی طرح اپنی زندگی کو کھپانا ہے. صرف نمازی یہ دینداری نہیں ہے، معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے. صرف تسبیح دینداری نہیں ہے، معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے. صرف روزہ رکھتے رہنا یہ دینداری نہیں ہے، اپنے معاشرت بھی صحیح ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.